الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الہدا و سفینۃ النجات۔ عزیزان گرامی قدر، میں آپ تمام عزیزان کا نہایت ہی ممنون اور مشکور ہوں، یونیورسٹی کی انتظامیہ کا نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں، آئی ایس او اردو یونیورسٹی کے تمام اراکین کا نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں چند مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ گرمی اور بھوک دونوں کو ملاحظہ کرتے ہوئے میں آپ کے لیے زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا، چند ایک مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور جلد از جلد آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ ہمارے برادر عزیز مولانا مفتی فیصل عزیز بندگی ابھی مجھے بتا کر گئے کہ ان کے والد کا کل انتقال ہوا اور صرف یوم حسین کی وجہ سے انہوں نے شرکت فرمائی، پروردگار ان کے والد کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ قبر اور برزخ کی منزل پر شفاعت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں مشمول فرمائے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات۔ ایک مطلب بس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور کوشش کروں گا کہ گفتگو کو جلد از جلد سمیٹ لوں۔ ہمارے پاس یہ حدیث جدا گانا بھی موجود ہے، یعنی صرف جملہ یہ بھی ملتا ہے پیغمبر کا کہ آپ نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا، صرف یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا ان الحسین سفینۃ النجات، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن اس روایت میں جو کہ متفق علیہ ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں چیزوں کو ساتھ بیان فرمایا، مصباح الہدا اور سفینۃ النجات۔ مصباح چراغ کو کہتے ہیں، ہدا ہدایت، سفینہ کشتی کو کہتے ہیں اور نجات کے معنی آپ یقیناً جانتے ہیں۔ میں تھوڑا سا ٹرانسلیشن چینج کروں گا تاکہ آپ کو بات پہنچا سکوں۔ جب ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی، یہ دونوں مفاہیم اکٹھے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا تصور ہمیں موجودہ دور کے حساب سے ذہنوں کو نزدیک کرتا ہے ایک کانسیپٹ سے جو خاص طور پر ساحل کے کنارے رہنے والے شہروں میں آباد لوگوں کے لیے ایک تقریب ذہنی پیدا کرتا ہے، یعنی اس کو سمجھنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو مثال دی جا سکتی ہے ساحل پر رہنے والوں کے لیے، اس لیے کہ جب ہدایت کے چراغ اور کشتی نجات کا تصور بیان کیا جاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں وہاں پر انسان کے ذہن میں ابھرتی ہیں کہ جہاں پر طوفانوں کا تصور ساتھ ساتھ ذہن میں موجود ہو۔ جب پیغمبر یہ جملہ فرما رہے ہیں تو آپ کی نگاہ نبوت اسلام کو درپیش ان طوفانوں کا ملاحظہ کر رہی ہے کہ جو ایک وقت میں آ کر ایسی کیفیت ایجاد کر لیں گے کہ ان طوفانوں میں ہدایت کے چراغ کی ضرورت بھی ہوگی اور نجات کی کشتی کی ضرورت بھی ہوگی۔ اب طوفان، ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی، یہ تین کانسیپٹ جب جمع ہوتے ہیں تو میں آپ کی اور اپنی موجودہ زبان میں گفتگو معنی ٹرانسلیشن کروں اور پھر آپ کو بات پڑھاؤں گا۔ طوفان کے ساتھ جس چراغ ہدایت کا تصور قائم ہوتا ہے اسے میرے اور آپ کی زبان میں لائٹ ہاؤس کہا جاتا ہے، کہ جو سمندر کے کنارے ایک ایسی جگہ پر نصب کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جب طوفان آتا ہے تو ہوا ابری ہو جاتی ہے، جب طوفان آتا ہے تو وہ کشتیاں کہ جو اپنے آپ کو طوفان سے نکال کر ساحل کے نزدیک لا چکی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی آخری مرحلے میں ایک ایسی ہدایت ضروری ہوتی ہے کہ جو انہیں حفظ اور امان کے ساتھ امن کے ساحل پر لنگر انداز ہونے میں مدد دے۔ یہ وہ کشتیاں جو طوفان سے نکل آئیں ان کے لیے ہے۔ لائٹ ہاؤس کا کام کیا ہوتا ہے؟ طوفان سے لڑ کر ساحل کے نزدیک پہنچ جانے والی کشتیوں کو امن کے ساحل پر لنگر انداز ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ کشتیاں جو طوفانوں میں پھنس جاتی ہیں، اب ضروری نہیں ہے، بعض اوقات ناخدا کمزور ہوتا ہے، کپتان اتنا ہنرمند نہیں ہوتا، کبھی کبھار کشتی ہی ضعیف ہوتی ہے، اور کبھی کبھار طوفان اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ سخت سے سخت اور بڑی سے بڑی کشتیوں اور ماہر سے ماہر ناخداؤں کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے۔ ہم نہ کشتی پر اعتراض کرتے ہیں نہ ناخدا کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم یہ تصور کر لیتے ہیں طوفان ہی بہت شدید تھے، لیکن اگر کشتی ٹوٹ جائے اور لوگ غرق ہونے لگیں تو اب غور کیجئے گا۔ جب کشتی ٹوٹ جاتی ہے، طوفان کے سامنے شکست خوردہ ہو جاتی ہے اور لوگ ڈوب رہے ہوتے ہیں، تو کشتی نجات ساحل پر کھڑے ہو کر ان کی منتظر نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود سفر کر کے اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچاتی ہے کہ جہاں پر لوگ ڈوب رہے ہوتے ہیں، اور ڈوبتے ہوئے لوگوں تک پہنچ کر ان کو نجات دینے والی نجات کی کشتی۔ بس جب پیغمبر نے کہا کہ حسین علیہ السلام نجات کی کشتی ہیں، مصباح الہدا ہیں، لائٹ ہاؤس ہیں، لائف سیونگ بوٹ ہیں، تو پھر جو کشتیاں طوفانوں سے لڑ کر ساحل تک پہنچیں گی ان کو بھی امام حسین ہدایت کریں گے لنگر انداز ہونے میں۔ اور وہ کشتیاں کہ جو زمانے کے طوفانوں کا مقابلہ نہ کر پائیں گی، کسی بھی وجہ سے ٹوٹ جائیں، ڈوبنے والے لوگوں تک خود امام حسین علیہ السلام پہنچ کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب لائف سیونگ بوٹ کسی حادثے کی طرف جا رہی ہو تو انٹرنیشنلی لائف سیونگ بوٹ کچھ قوانین کی رعایت کرتی ہے۔ پہلا قانون یہ ہوتا ہے کہ جب لائف سیونگ بوٹ کسی جگہ پر پہنچتی ہے تو وہاں کتنا ہی قیمتی سامان کیوں نہ ہو موجود، لائف سیونگ بوٹ کبھی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ اسی طرح سے ڈوبنے والوں میں سے کچھ لوگ جو شکست کھا کر غرق ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ڈوب چکے ہوتے ہیں، کتنا ہی قیمتی شخص کا جنازہ کیوں نہ ہو، لائف سیونگ بوٹ اس کو کبھی نہیں اٹھاتی۔ کسی ملک کا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی ہو، لائف سیونگ بوٹ کا کام نہیں ہے۔ ایک ادنا سا ہی شخص کیوں نہ ہو، ایک غریب سا شخص ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ زندہ ہے تو لائف سیونگ بوٹ اس کو نجات دے گی۔ لہذا یاد رکھیے گا، کشتی نجات صرف اس کو نجات دیتی ہے جو زندہ ہو، اور اگر زندہ نہ ہو یا بے ہوش ہو چکا ہو، یا جب کشتی نجات پہنچے اور ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہو، رات کا وقت ہو، نہ معلوم ہو سکے کون زندہ ہے کون مردہ ہے، تو ایسے مرحلے میں آخری کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہ آدمی، وہ شخص جو زندہ ہوتا ہے، اس کو ایک چھوٹی سی حرکت کے ذریعے سے، کسی آواز، کسی اشارے کے ذریعے سے کشتی نجات کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے، اور اسے یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ جیسے ہی یہ شخص اپنی زندگی کا اظہار کرتا ہے، کشتی نجات تک یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ میں زندہ ہوں، تو پھر کشتی نجات پر اس کو بچانا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ساری تمہید میں نے آپ کے لیے اس لیے باندھی تاکہ میں آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ کربلا میں جب شدید ترین طوفان آیا ہوا تھا تو دین کی حفاظت کے لیے مصباح الہدا اور سفینۃ النجات نے سفر کیا اور اپنے آپ کو کوفہ کی طرف بڑھایا۔ دونوں ہی چیزیں ہیں، دونوں ہی کام ہونے ہیں۔ جو کشتیاں طوفانوں سے نکل کر لائٹ ہاؤس کی طرف آ جائیں گی، مصباح الہدا کی طرف آ جائیں گی، وہ ان کو لنگر انداز ہونے کے لیے رہنمائی ضرور کرے گا۔ لیکن جو لوگ ڈوب رہے ہوں گے تو پھر کشتی نجات کا کام کیا ہے؟ ڈوبتے ہوئے کو نجات دینا. جو کشتیاں حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے میں ملتی گئیں میرا مولا ان کو اپنے ساتھ لیتا رہا. سفر تھا میرے مولا کا کوفہ کی جانب. کیوں؟ اس لیے کہ کشتی نجات کو خبر کسی نے یہ دی تھی کہ کوفہ میں مومنین غرق ہو رہے ہیں, انہیں کسی کشتی نجات کی ضرورت ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سفینہ نجات بن کر کوفہ کی طرف جا رہے تھے. اب غور کیجئے گا, اگر کوئی کشتی نجات کسی جائے حادثہ کی طرف جا رہی ہو اور راستے میں اسے یہ خبر مل جائے کہ وہ جس طرف جا رہی ہے, جس مقام کی طرف جا رہی ہے, اب وہاں کوئی زندہ باقی نہیں رہا, تو پھر کشتی نجات اپنا راستہ تبدیل کر لیتی ہے. پھر اس جگہ نہیں جاتی کہ جہاں پر سب ڈوب چکے ہوں, جہاں سب مر چکے ہوں. امام حسین جب کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو یاد رکھیے گا, جناب مسلم کی خبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خبر یہ تھی کہ جناب مسلم کی شہادت نے یہ سمجھا دیا تھا کہ اب کوفہ میں کوئی زندہ باقی نہیں ہے. واقعات آپ کے سامنے, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. امام نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے جناب مسلم, شیطانیت اور یزیدیت نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے ابن زیاد. حضرت مسلم اپنی فراست کے ذریعے سے کوفہ میں اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ یزیدیت نے خوف کھا کر اپنا سب سے محکم بندہ, اپنا سب سے خوفناک آدمی ابن زیاد بھیجا. کبھی موقع رہا تو آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ ابن زیاد کیوں خطرناک تھا. اور جب یہ پہنچا تو اس نے اپنی مکاری اور ہوشیاری سے لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے آپ کو دارالعمارہ تک پہنچا دیا. یہ بڑا خطرناک اسٹیپ تھا. اصولاً ابن زیاد کو کوفہ میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن جذباتی مومنین کی جذباتیت کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے ابن زیاد کو دارالعمارہ تک پہنچایا. لہذا یاد رکھیے گا, اسلام کو جذباتی مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, دین کو جذباتی مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ائمہ کو جذباتی افراد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس کی ضرورت ہے وہ بابصیرت افراد ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ بصیرت کا تعلق بعض اوقات دین اور فرقے سے نہیں ہوا کرتا. عیسائی ہو, اگر بابصیرت ہو تو حسین کا سپاہی بن سکتا ہے. عثمانی المذہب زہیر قین ہو لیکن اگر بابصیرت ہو تو علیہ السلام کے درجے کو حاصل کر سکتا ہے. یزید کے لشکر کا سپہ سالار ہو لیکن اگر اپنی بصیرت سے کام لے لے علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے میں داخل ہو سکتا ہے. لہذا بصیرت کی ضرورت ہے, جذباتیت کی ضرورت نہیں ہے. جذباتی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ابن زیاد کا دھوکہ کھا کر اسے کندھے پر بٹھا کر دارالعمارہ تک پہنچاتے ہیں. اگر کوفہ میں کسی نے آ کر آواز لگائی ہے کہ حسین آ گئے ہیں تو جذباتی کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بیعت کرنے والے امام حسین کے منتظرین کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں, بھاگ کر جانا چاہیے. اور جس حسین کو وہ پہچانتے نہیں ہیں اسے اپنے کندھوں پر بیٹھا کر دارالعمارہ تک پہنچا دینا چاہیے. یہ تاریخ نے ہمیں بتایا. حماقت ہے, جہالت ہے, بے بصیرتی ہے. عشق اور محبت اگر جہالت کے ساتھ مل جائے تو خطرناک ہو جاتا ہے, بے فائدہ ہو جاتا ہے, شکست کا باعث بنتا ہے. لہذا ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا, اگر کوفہ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نمائندہ موجود ہے تو سب سے پہلے جا کر اس سے پوچھو, کیونکہ اگر امام حسین کوفہ پہنچیں گے تو سب سے پہلے جو باخبر ہوگا وہ جناب مسلم ہوں گے. اور اگر جناب مسلم کے پاس امام حسین کی کوئی خبر نہیں ہے تو پھر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ جو حسین کے نام پر آ رہا ہے وہ حسین ہے یا نہیں. لیکن جذباتیت کیا کرتی ہے؟ ابن زیاد کو لا کر دارالعمارہ میں بٹھا کر اسے وہ پوزیشن دے دیتی ہے کہ وہ اپنے شیطانی منصوبوں کو دارالعمارہ سے جاری کرنا شروع کرتا ہے. وہاں حسین کے نمائندے کی تا طاقت اور فراست یہ ہے کہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ جناب مسلم کا پتہ نہیں لگا سکا، لہذا اس نے پینترا بدلا۔ دوسری خطرناک چال، جتنے کوفہ کے مشہور حسینی ہیں، با بصیرت اصحاب ہیں، خواص امام حسین ہیں، ان کو ایک ایک کر کے قتل کرنا شروع کر دو۔ دوبارہ جذباتی مومنین کی کیفیت، خواص قتل ہو رہے ہیں، عوام کو کوئی فکر نہیں، ایک ایک کر حسین کا خاص خاص چاہنے والا قتل ہوتا رہا اور عوام چپ چاپ منظر دیکھ رہے ہیں۔ لہذا اپنے زمانے کے اس دور میں مسلم نمائندہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے فیصلہ کیا کیا؟ اس نے فیصلہ کیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر ایسے کوفہ جس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خواص کی ایک بڑی تعداد نہ ہو، اس میں امام حسین کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا جناب مسلم نے اپنے دور میں پہلا اجتہاد کیا، اور یہ اجتہاد یہ تھا کہ امام حسین کے آنے سے پہلے حکومت کو اپنے ہاتھ میں لو، شیطان کے نمائندے کو شکست دو، امام کے لیے زمینہ فراہم کرو، خواص کی حفاظت کرو، اور امام کے لیے ایک ایسا لشکر تیار کر کے دو کہ جب امام حسین یہاں پہنچیں تو حسین کمزور نہ ہو، امام وقت تنہا نہ ہو، بلکہ خواص بھی موجود ہوں، لشکر بھی موجود ہو، حکومت بھی موجود ہو۔ چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا، اشارہ کر رہا ہوں آج خالی کہ ابن زیاد کو مغلوب کرنے کا معنی یہ ہوتا کہ کوفہ اور بصرہ دونوں حکومت امام حسین کے پاس آتی، اور کوفہ اور بصرہ کا مطلب عراق عرب، یعنی اس زمانے کی 1/3 عرب حکومت کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ، امام حسین کا قبضہ، جناب مسلم کا قبضہ۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ شیعوں میں ایک اختلاف سامنے آیا، ایک اور فکر جناب سلیمان سرد خزائی کے نام سے سامنے آئی۔ جناب مسلم، جناب سلیمان سرد خزائی کو بے بصیرت کہنے والے بعض ہمارے افراد، خدا جانے مجھے نہیں معلوم، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر، نرم دے کرسیوں پر بیٹھ کر بے بصیرتی کے فتوے جھاڑنا بہت آسان کام ہے، اپنے زمانے کی کربلا میں ہو کر حسین کا سپاہی بننا بہت مشکل کام ہے۔ جناب سلیمان سرد خزائی کہ اس جیسے اصحاب حسین پر میری جان قربان ہو، جس نے غلطی ہم سب سے ہوتی ہے، ہم معصوم نہیں ہیں، ان کی اپنے اجتہاد میں غلطی تھی یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ان کی نظر صرف یہ تھی کہ امام حسین آ جائیں، اس کے بعد جو امام کہیں گے ہم کریں گے، اور ایسا عاشق حسین کہ جس کے قیام توابین نے آج تک تشیع کے سر کو سر بلند رکھا ہوا ہے، ورنہ جو منافقین ہم پر تہمت لگانا چاہتے ہیں کہ شیعوں نے بلایا اور شیعوں نے قتل کیا، ان سے جب بھی قیام توابین کی بات ہوتی ہے تو یہ کنارہ کاٹتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اگر قیام توابین کی بات ہوگی تو پتہ لگ جائے گا کہ قاتل آنے امام حسین کون ہے، اور اپنی شہادت تک اپنے مشن کو لے کر جانے والے جناب سلیمان سرد خزائی۔ غلطی یہ نہیں ہے کہ آپ کا اجتہاد جناب مسلم کے اجتہاد سے مختلف تھا، اس چیز کی اجازت شریعت نے دی ہے، اور یہی اجتہاد کے نظام کی خوبصورتی ہے۔ مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ کے درمیان کا اختلاف دشمن تک کیسے پہنچا۔ مسئلہ یہ ہے، اپنے درمیان اختلاف ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اختلاف اگر دشمن تک پہنچ جائے اور دشمن آپ کے درمیان کے اختلاف سے کھیل کر آپ کو کمزور کرے، تو یاد رکھنا جو قوم کمزور ہو جائے اس کے زمانے کا حسین کربلا میں بھی یار و مددگار مار دیا جاتا ہے، اگر قوم ضعیف ہو جائے تو پیغمبر کی ذریت کو سر برہنہ بازاروں اور درباروں میں پھرایا جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ 1200 سال سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھ جیسوں کی حماقت نے میرے زمانے کے امام کو پردہ غیبت میں رہنے پر مجبور کیا ہوا ہے؟ کبھی اپنے دلوں پر سوال کرنا، اپنے آپ سے سوال کرنا کہ 1200 سال کی غیبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خدا جانے ہم کب بیدار ہوں گے کب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا اتحاد ہمارے زمانے کے امام کے قلب کی قوت ہے؟ خدا جانے ہمیں کب سمجھ میں آئے گا کہ حسینیت ایک ایسے لشکر کا نام ہے کہ جو بصیرت عطا کرتی ہے، اپنے زمانے کے امام کو مضبوطی عطا کرتی ہے، خدا جانے ہمیں کب سمجھ میں آئے گا۔ لہذا کیا ہوا؟ اختلاف ہے، لیکن غور کیجئے گا، اختلاف مسئلہ نہیں ہے، یہ اختلاف دشمن تک پہنچ جانا مسئلہ ہے۔ غلطی صرف اتنی ہے، آپس کا اختلاف دشمن تک پہنچ گیا اور پھر دشمن نے وہ وار کھیلا کہ جناب مسلم کوفہ میں تنہا رہ گئے، اور جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر سفینۃ النجات کو ملی جو کوفے کی طرف آ رہی تھی، تو آپ نے جان لیا کہ اب کوفہ میں کوئی زندہ باقی نہیں رہا۔ لہذا آپ نے اپنے دوسرے پلان کے حصے کو جاری کیا اور اپنے رخ کو تبدیل کیا۔ آج میں اور آپ بھی کوفہ جیسی کیفیت میں موجود ہیں۔ آج ہمیں اپنے زمانے کے مسلم کو اگر پہچاننا ہے تو علامت یہ ہے کہ زمانے کا مسلم آج آنے والے حسین کے لیے حکومت تیار کر رہا ہے۔ آج مسلم حسین آنے والے حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لشکر تیار کر رہا ہے۔ آج کا مسلم امام کے خاص بندوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کا مسلم جانتا ہے کہ جب حسین آئیں گے تو پھر انہیں لشکر کی ضرورت ہوگی، انہیں حکومت کی ضرورت ہوگی، انہیں ان خواص کی ضرورت ہوگی جن کے ذریعے سے حکومت الہیہ کو قائم کرنا ہے۔ اور آج کی سلیمان سورت خزائی بھی موجود ہیں، آج بھی وفکار موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ امام آئیں گے اور آنے کے بعد خود جو کریں گے کریں گے، ہم اس وقت امام کا ساتھ دیں گے، ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ لیکن دو باتیں یاد رکھیے گا، ایک، ہمارے درمیان کا اختلاف اگر بڑھے گا تو اپنے زمانے کا حسین تنہا رہ جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ مسلم کی پشت خالی کرنے کا نتیجہ کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومانہ شہادت اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سربرہنہ کیفیتوں کے ساتھ دربدری کا نتیجہ ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے زمانے کے مسلم کی پشت کو خالی کر دیا، ہمارے زمانے کا حسین تنہا رہ جائے گا۔ لہذا آج بھی کشتی نجات ان صداؤں کو سننا چاہتی ہے کہ جو اپنے آپ میں زندگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں اور آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ جن کا نہ خدا مضبوط ہے، ہو سکتا ہے ہم اور آپ ان میں سے نہ ہوں کہ جن کی کشتیاں مضبوط ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے مقابل پر موجود طوفان اتنا شدید ہو کہ اس نے ہماری کشتیوں کو پارا پارا کر دیا ہو، ہمارے نا خداؤں کی تمام تدبیروں کو بے اثر کر دیا ہو۔ لیکن اگر آج ہم ڈوب رہے ہیں تب بھی اس ڈوبتی ہوئی کیفیت میں یاد رکھیے گا، اگر اپنی حیات کے اثر کو ظاہر کریں گے تو زمانے کی کشتی نجات مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے ضرور آئے گی۔ اور صرف اگر اپنی حیات کو ظاہر کرنا ہے، یہ بتانا ہے اپنے زمانے کے حسین کو کہ ہم زندہ ہیں، تو اپنے زمانے کے مسلم کا سہارا بنو، اپنے زمانے کے مسلم کی قبر کو مضبوط کرو، اپنے زمانے کے مسلم کے ہاتھوں کو مضبوط کرو، اس لیے کہ اپنے زمانے کے مسلم کا ساتھ دینا یعنی حسین کو یہ بتانا کہ ہم زندہ ہیں۔ اور اگر ہم نے یہ کام انجام دیا تو ہم یقیناً اپنے زمانے کے حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کر سکیں گے، ہم اپنے امام زمانے کے حسین کو وہ مدد فراہم کر سکیں گے کہ جس کے ذریعے سے وہ زمین پر حکومت الہیہ قائم کرے گا۔ آج واحد مقام اور واحد ثقافت کے جو زمانے کے یزید کے سامنے آواز کو بلند کرنے کی طاقت رکھتی ہے، وہ ثقافت حسینی ہے۔ خدا کے لیے ثقافت کا لحاظ کریں، اس ثقافت کی حفاظت کریں، عزاداری کی حفاظت کریں، حسینیت کے افکار کی حفاظت کریں، اس لیے کہ ان کی حفاظت ہماری حفاظت اور ہماری بقا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں ہمارے زمانے کے مسلم کا ساتھ دینے کی توفیق عنایت فرمائے، آئی ایس او کے جتنے بھی ہمارے برادران ہیں، کراچی یونیورسٹی کے یونٹ کے جتنے برادران ہیں، جتنے شرکا جنہوں نے کسی بھی عنوان سے اس سلسلے کو برپا کرنے میں، اس یونیورسٹی کے تمام انتظامیہ و تمام اراکین کے جنہوں نے کسی بھی انداز سے اس سلسلے کو برپا کرنے میں اپنا کردار عطا کیا، پروردگار ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ بارِ الٰہ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین، میانمار، کشمیر کے مؤمنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. عزاداری سید الشہداء پاکستان کی حفاظت فرما. عزاداری اور پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. تمام علماء مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت، حشد الشابر اس کی رہبریت کی حفاظت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.